لدینا آمنو اے وہ لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، یجعل لکم فرقانا، پروردگار تمہارے لیے فرقان کو قرار دے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے گناہ پروردگار انہیں بھلا دے گا، مٹا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف کر دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت ہی عظیم فضل کا صاحب ہے، عظیم فضل رکھنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تقوی اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو چونکہ تقوی کے حوالے سے کئی علماء نے مختلف تعریفات بیان کی ہیں، جن میں سے اکثر تعریفیں تقوی کے بعض اعلی مدارج کو بیان کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنے عام انداز سے ایک بچے یا ایک جوان یا ایک لے مین کو بھی یہ سمجھانا چاہیں کہ تقوی کیا ہے، تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ اس کا اصل مادہ وقا یقین، اور وقا کا مادہ عربی میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر بچنے کے معنی پائے جاتا ہے۔ اب اس بچنے کا ایک لازمہ خوف کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ جب کسی شے کا خوف موجود ہوتا ہے تب یہ خوف کی جو کیفیت ہے یہ کیا ہے؟ خوف ایک ایسی روح کی کیفیت ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ مفاہیم، کچھ کانسیپٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق ہماری حس مشترک سے ہے، جنہیں محسوس کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی ہمارے حس مشترک سے تعلق رکھتا ہے، کامن سینس سے تعلق رکھتا ہے، ان کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انہیں درک کیا جا رہا ہوتا ہے، جن چیزوں کو درک کیا جا رہا ہوتا ہے پھر ان کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ حسی سطح پر ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنی عام کانشیس لیول پر اپنی فائیو سینسز سے اسے حس کر رہے ہوتے ہیں، وی کین ناٹ ڈیفائن اٹ، ہم اس کو بیان اور ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ میں نے مثالیں کئی مرتبہ دی ہیں، لیکن ان کو دینے کا مقصد کیا ہے کہ انسان بعض مقامات کو درک کرنے کی کوشش کرے۔ ہم رنگوں کو بیان نہیں کر سکتے، آپ کسی بھی کلر کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، ذائقوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، آوازوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، خوشبو کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے فائیو سینسز سے، لیکن چونکہ حس مشترک ہے لہذا چونکہ ہم سب کو کالا کالا دکھائی دیتا ہے، لہذا ہمیں کالا، جب ہم نے اس کا نام رکھ لیا کالا، تو بیان کرنے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کالے سے جو رنگ کی سنس ہے وہ خود بخود قائم ہو جاتی ہے، لہذا صرف لفظ استعمال کیا جائے گا، اس کو ڈیفائن نہیں کیا جائے گا۔ میٹھا چونکہ ایک مشترک سنس ہے، لہذا صرف میٹھا کہہ دیا جائے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی، اس سے آگے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بحث ہے کہ جہاں کہیں پر بھی ہمارے پاس ہم نے کوئی چیز درک ہی نہ کی ہو تو اس کو ہم ڈیفائن بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا جو پھل آپ نے نہ کھایا ہو تو پھر آپ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے کھایا ہوا ہے، میں نے نہیں کھایا ہوا، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ذائقہ کیسا ہے؟ آپ کبھی بھی نہیں بتا سکتے۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے کہ ذائقے کو بیان نہیں کیا جا سکتا، چکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک عام حد میں وہ جو چار مشہور ذائقے ہیں، میٹھا، کھٹا، کڑوا اور نمکین، اس کی حد تک آپ تھوڑا تھوڑا بیان کر سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں میٹھا کتنا میٹھا ہے، تو بھی ہو سکتا ہے آپ بتا دیں، لیکن آپ بتائیں گے کب؟ جب آپ نے چکھا ہوا ہو۔ اب کوئی پھل ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہوا ہو اور ہم میں سے کسی نے نہ چکھا ہو، تو ذائقہ کون بتائے گا؟ کوئی ہے جو ذائقہ بتا سکے؟ بھائی جو بھی آپ کسی سے بھی بات کہیں گے، بھائی پہلے چکھیں تو بتائیں۔ خوب، اگر چکھنے کا اثر ایسا رہے کہ چکھنے کے بعد بتانے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ مثلاً میں مثال دے رہا ہوں تصور کی جگہ، مثلاً زہر رکھا ہوا ہے سامنے، اب زہر کا کیا ذائقہ ہوتا ہے یہ کون بتائے گا؟ بتانے کے لیے کوئی بچے گا تو بتائے گا نا، بھائی زہر ہے، زہر کو چکھنے کے بعد کوئی بچے گا تو بتائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ غور کیجئے گا، میں ایک نقطے تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو، موت کا ذائقہ کون ہے؟ جو چکھے گا وہ بچے گا تو بتائے گا، ایسا ہی ہے نا بھائی، موت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، جس کو میں موت کا ذائقہ چکھا دوں گا اس کو بتانے کے لیے چھوڑوں گا تو تمہیں بتائے گا نا، ثم الینا ترجعون، اس کے بعد تم اگر واپس آنے والے نہیں بھی ہوگے تو تمہیں زبردستی پلٹا دیا جائے گا، تو کوئی بچے گا تو بتائے گا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ اب بس آپ اگر یہاں تک آ گیا ہوں میں آپ کو لے کر کہ موت ایک شے ہے، مذوق ہے، اس کو ذائقہ کرنے والے کون ہیں؟ ہم ذائقہ۔ اب ذائقہ کرنے کے بعد بچیں گے تو موت کا ذائقہ بتائیں گے، اور اگر موت کو ذائقہ نہیں کیا تو پھر ذائقہ بتائیں گے کیسے؟ یہاں تک اگر میں پہنچا چکا ہوں ذہنوں کو، بس ایک قدم کا فاصلہ اور ہے، ہاں اگر کسی نے موت کا ذائقہ کیا ہو تو وہ بتائے گا۔ اب اگر کوئی آ کر ہم سے یہ کہے کہ موت احلی من العسل ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے، اگر آ کر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو اب ہمیں اور آپ کو حق تو بنتا ہے نا کہ ہم سوال کر کے یہ پوچھیں کہ کیا آپ نے واقعاً موت کو چکھ لیا تھا؟ کیا آپ نے چکھا ہے موت کو جو آپ بتا رہے ہیں کہ احلی من العسل ہے؟ اور اگر ابھی موت کو، البتہ اس کی کئی تفسیریں ہو سکتی ہیں، ایک تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، احلی من العسل کیسے ہے؟ یا تو اتنی مثلاً وہ جسے کہتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کو کامیابی کو نہ پہنچ سکے، اس کے اندر کسی جگہ تک پہنچنے کی ہاں سکت ہی نہ ہو تو وہ کیا کہتا ہے، انگور، اردو میں یہ ضرب المثل موجود ہے نا، کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں، کیوں؟ جو نہیں پہنچ پاتا وہ یہ کہتا ہے، اور جس کو پتا ہو کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا اس کے لیے پہنچ جانے کی کیفیت شیریں ہوتی ہے۔ ایک معنی یہ ہے، لیکن شاید اس سے ہٹ کر ایک معنی اگر سوال یہ کر لیا جائے کہ کیا آپ نے موت کو چکھا ہے یا نہیں، اگر نہیں چکھا تو بالآخر اگر ہم یہ والی بات کہیں پہنچنے والی بھی تب بھی ابہام باقی ہے، لیکن اگر کوئی چکھ کے بتا رہا ہو تو پھر تو ابہام نہیں رہے گا نا، تو اب چکھا ہے یا نہیں، اب چکھنے کے لیے منزل کیا ہے؟ ہمیں موت کو سمجھنا پڑے گا، قرآن سے موت کو سمجھنا پڑے گا، موت کیا ہے، حیات کیا ہے، ان موضوعات پر میں اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں، کیوں؟ جب تک موت اور حیات سمجھ میں نہ آئے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بحث ہے اپنی جگہ پر، یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، موت کا کانسیپٹ، حیات کا کانسیپٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ مسائل ہیں ہمارے لیے، یہ مسائل آج تک پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری نمازیں وہ جواب نہیں دیتی جو قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہے جو تمہیں فحشاء اور منکر سے کیا کرے گی، روکے گی۔ کیا میری نماز مجھے روک رہی ہے؟ فحشا سے روک رہی ہے میری نماز؟ کیا نماز پڑھ کر میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا نماز پڑھ کر میں نے غیبت کرنا چھوڑ دی؟ کیا نماز پڑھ کر میں نے حرام کھانا چھوڑ دیا؟ تو میری نماز کیوں نہیں روک رہی مجھے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان، تم پر روزوں کو واجب کیا گیا، کس لیے؟ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اب مجھے 40 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے لیکن میں متقی نہیں ہوں، تو میرا روزے میں کیا خرابی ہے؟ کیا میرا روزہ پنکچر ہے، کام نہیں کر رہا، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں ہم تو بھائیوں سے 10 منٹ پہلے رکھتے ہیں، 10 منٹ بعد کھولتے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں پھر بھی تقوی حاصل نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ غور کیجئے گا، میرا حج اثر کیوں نہیں دکھا رہا، میری زکات خمس کی میری عزاداری یہ تمام کے تمام عمل کیوں میرے اندر تاثیر گزار رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جس زمین پر اس فصل نے کاشت ہو کر ثمر دینا ہے، اعمال کی یہ فصل جس زمین پر کاشت ہوگی اور اپنا پھل دے گی، وہ زمین وہ ہے کہ جہاں پر حیات کا تصور قرآن کے مطابق ہو۔ اگر حیات کا تصور قرآن کے مطابق نہیں ہے تو جو زندگی میں گزار رہا ہوں وہ بھی قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ جب زندگی ہی قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس زندگی کی زمین پر اعمال کی فصل کبھی بھی سرا برابر نہیں ہو سکتی، کبھی بھی سرا برابر۔ یہ جو حیات کا تصور ویسٹرن کیپٹلزم نے سائنس کے لفافے میں لپیٹ کر مجھے اور آپ کو پکڑا دیا ہے کہ بھئی زندگی کیا ہے؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا۔ تو اب یہ جو کانسیپٹ ہے حیات کا، یہ دین کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ قرآن کا تصور حیات نہیں ہے۔ اب جب قرآن کا اور دین کا تصور حیات یہ نہیں ہے تو پھر کیا میں اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزار سکتا ہوں، دین کے مطابق گزار سکتا ہوں؟ نہیں۔ جب میری زندگی ہی قرآن کے مطابق نہیں گزر رہی تو میرے اعمال ثمرآور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اعمال کو ثمرآور ہونے کے لیے مثلاً کہا جاتا ہے نا بھائی، مطلب مختلف زمینیں ہیں۔ آپ کراچی میں سیب نہیں اگا سکتے، بھائی کیوں نہیں اگا سکتے؟ کیا کراچی کی زمین؟ ہاں زمین، کلائمیٹ کا مسئلہ ہے نا، زمین کا مسئلہ ہے۔ بعض جگہوں پہ بعض پھل نہیں اگ سکتے، کیوں؟ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایمان وہ زمین ہے جس کے اوپر اعمال کی فصل نے ثمرآور ہونا ہوتا ہے، اس پر اٹھتی ہے۔ یہ ایمان کی جو کیفیت ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ پہلا مرحلہ ایمان کے لیے، ایمان کا ہے جہاں زندگی ہوگی، زندگی دین کے مطابق۔ اصلا اگر قرآن سے پوچھیں گے تو حیات کا معنی ہے ہی ایمان، یعنی اگر ایمان ہے تو حیات ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو حیات بھی نہیں ہے۔ بس اگر ہمیں قرآن کا مرحلہ حیات سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی بھی، جب ہم نے اپنی زندگی کا تصور کانسیپٹ ویسٹرن کیپٹلزم سے لیا ہوا ہے، تو اب ہمارے لیے زندگی کیا ہے؟ ہمارے لیے زندگی اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا گھر، اچھا گاڑی، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، یہ ساری کی ساری زندگی اسی کا نام ہے۔ لہذا ہمارا جوان کچھ دن تک برگر نہ کھائے تو اس کی زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ ہاں کسی کھانے میں اس کو کولڈ ڈرنک نہ پلاؤ، چاہے وہ اس کے اندر زہری کیوں نہ ہو، چونکہ ویسٹرن کیپٹلزم نے کہہ دیا ہے تو وہ کہتا ہے جی پارٹی نہیں ہوئی۔ یہ مسائل ہے نا، موبائل نہ دلاؤ تو بیچارے کی زندگی ختم، برانڈ کا جوتا کپڑا نہ ملے تو زندگی ختم، چونکہ نام زندگی کا یہی ہے۔ اور یہ جو کیپٹلزم نے، مادی پرست دنیا نے یہ مادی زندگی کا تصور ہمیں اور آپ کو دے دیا، اس کانسیپٹ سے زندگی گزارتے ہوئے، لہذا اس زندگی کا فائدہ کیسے ہوگا؟ ویسٹرن کیپٹلزم کو کیوں؟ اس زندگی کا کل خلاصہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کماؤ، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اڑاؤ، اور جو بچ جائے اسے سیو کر لو۔ یہ خلاصہ ہے کس کا؟ مادی زندگی کا۔ اب اس مادی زندگی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب غور کیجیے گا، تینوں چیزوں میں فائدہ کس کو ہے؟ کیپٹلزم کو۔ زیادہ سے زیادہ کماؤ کا مطلب کیا ہے؟ کارپوریٹ سلیوری کو اختیار کر لو۔ اس کے بعد اڑاؤ کا مطلب کیا ہے؟ سارے کا سارا دوبارہ سرمایہ دار کے حوالے کر دو، اور جو بچاؤ اس کو کہاں رکھو؟ بینک میں۔ وہ بھی کس کا ہے؟ کما رہے ہیں تب بھی اس کے لیے، اڑا رہے ہیں تب بھی اس کے لیے، اور بچا رہے ہیں تب بھی۔ تو پھر خدا کو اپنی زندگی میں سے کیا دیا؟ تو جب زندگی گزاری ہی نہیں ہے خدا، اب اس یہ جو زندگی ہے جو آپ نے کیپٹلسٹ کو، مادے پرست کو جا کر تقدیم کر دی ہے، سرمایہ گزار کو دے دی ہے، اس زندگی کی زمین پر اعمال کی فصل کبھی بھی سرمرابر نہیں ہو سکتی۔ لہذا اب جیسے ہی آپ اپنی حیات کا کانسیپٹ تبدیل کریں گے، حیات کا کانسیپٹ کیا ہے؟ قرآن نے کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول رسول اذا دعاكم لما يحييكم، اے صاحبان ایمان تم استجابت کرو اللہ اور رسول کی جب بھی یہ تمہیں پکارے، یعنی کیا تسلیم محض ہے، جب بھی رسول کی پکار سنو تم نے لبیک کہنی ہے، جہاں تم نے تسلیم محض کی لما یحییکم تاکہ تمہیں زندہ کیا جا سکے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اگر مؤمن ہے اور عمل صالح انجام دے رہا ہے، فلنحیینہ ہم حتما ضرور اس کو زندہ کریں گے، اس کو زندہ رکھیں گے، کیسی زندگی، حیات طیبہ، اس کو ہم حیات طیبہ عطا کریں گے، پس اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو ہم جو بھی گزار رہے ہیں کم از کم حیات طیبہ نہیں ہے۔ اب جب یہ حیات نہیں ہے تو اب سمجھ میں آیا، اب اگر ہمیں حیات، اس کا مطلب کہ اگر حیات ایمان کے ساتھ ہے تو جہاں ایمان ہے وہاں حیات ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کیا ہے، جہاں ایمان نہیں ہے وہاں موت ہے۔ لہذا فرمایا الذین یدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والے، یہ اللہ کے علاوہ یہ شرک کرنے والے، یہ کفار، امواتن مردہ یہ ہیں، غیر احیاء یہ زندہ نہیں ہے۔ بس غور کیجئے گا، جہاں ایمان ہے حیات وہاں، جہاں ایمان نہیں ہے وہاں پر موت ہے۔ اب یہ جو مرحلہ موت، اب یہاں پہ سمجھ میں آ جائے، یہ ایک مرحلہ ہے، لیکن کسی نے موت کو پہلے چکا ہو وہ کون سی منزل ہے؟ اب حیات اور موت کا اگر یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے یہاں پر، تو پھر امام کی وہ بات سمجھ میں آتی ہے جہاں فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ جب یہ موت کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے، پھر یہ حدیث سمجھ میں آئے، تو پھر حضرت قاسم کا جملہ خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ بس اس کو سمجھنے کے لیے کم از کم یہ عرفان ہونا ضروری ہے، جہاں کربلا والوں کا ایک جملہ سمجھنے کے لیے اتنا عرفان چاہیے، وہاں کربلا کو سمجھنے کے لیے خدا جانے کتنی معرفت درکار ہو۔ لہذا غور کیجئے گا، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اب یہ موت جو پہلے آنی ہے یہ کون سی موت ہے؟ اگر پہلے مر گئے تو بعد کی کون سی موت ہے؟ تو مرحلہ کیا ہے؟ موت کا ایک معنی کیا ہے؟ عرض کیا آپ کی خدمت میں، جہاں ایمان ہے وہاں زندگی، جہاں ایمان نہیں ہے وہاں موت ہے، لیکن موت کا ایک معنی اسی تسلیم اور حیات کے درمیان میں، موت کا ایک معنی کیا ہے؟ سلب اختیار کر دینا۔ ہم پر جب موت طاری ہوتی ہے تو موت کا سب سے پہلا اثر کیا ہے؟ سلب اختیار، کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ آج اپنی مرضی سے ہاتھ ہلا رہے ہیں، پاؤں ہلا رہے ہیں، اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ لحظہ جس میں موت طاری ہو جائے کتنا بے بس کر دیتی ہے موت۔ کبھی غور کیا آپ نے کس قدر بے بس کر دیتی ہے موت؟ موت کی بے بسی کو سمجھنا ہو تو اس فلسفے سے سمجھیں، یہ جو بعض افراد ہنگامے مرگ، موت کے وقت کچھ کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، کچھ کی بند رہ جاتی ہیں، تو اس میں ہم نے اپنے افسانے الگ تیار کر لیے ہیں۔ ماں آنکھیں کھلی ہیں تو الگ افسانے ہیں، آنکھیں بند ہیں تو الگ افسانے ہیں، جبکہ آنکھوں کے کھلنے اور بند ہونے سے کسی بھی افسانے کا کوئی تعلق، بلکہ اس کا تعلق انسان کی بے بسی اور موت کی پریسیژن سے ہے۔ کتنی پریسائز ہے موت، کتنا پرفیکٹ ٹائمنگ ہے موت کی، اس کو سمجھنا ہو تو یہ ایک مرحلہ ہے۔ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے ہمیں، کتنی دیر لگتی ہے؟ نینو سیکنڈ کہتے ہیں، نینو سیکنڈ میں آپ کی پلک جھپکتی ہے۔ یہ پلک جھپکنے کا عمل نینو سیکنڈ کا، جھپکی اور موت آئی تو کھولنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے۔ جھپکنے سے پہلے آ گئی تو اس نینو سیکنڈ کا ٹائم بھی نہیں دے گی کہ آپ آنکھیں صرف بند کر لیں، یہ موت کی پریسیژن ہے، اتنی فرصت بھی موت نہیں دیتی کہ بند ہوئی آنکھ نینو سیکنڈ کے اندر کھل سکے، کھلی ہوئی آنکھ نینو سیکنڈ میں بند ہو سکے، یہ موت ہے۔ اور کتنا بے اختیار کر دیتی ہے۔ سب سے زیادہ لطیف حرکت ہمارے اندر آنکھ کی ہے، سب سے لطیف حرکت ہے نا، یعنی پلک جھپکنا ہمیں بعض اوقات تو محسوس بھی نہیں ہوتا، اتنی لطیف حرکت ہے کہ اس کے اندر بظاہر کوئی طاقت اور قدرت استعمال ہوتی بھی نظر نہیں آتی، لیکن موت آ جائے پلک جھپکنے کا اختیار بھی سلب کر لیتی ہے۔ اب جب انسان سے اختیار کو سلب کیا تو پھر کیا ہوا؟ موت کے بعد یہی انسان اب دوسروں کے اختیار میں، ہاں اس اختیار کا سلب ہو جانا, اب غور کیجیے گا, یہ اختیار سلب ہو کر کس کے ہاتھ میں جاتا ہے, یہ موت کے ذائقے کو متعین کرتا ہے. اگر اختیار سلب ہو کر اپنے جیسے کے ہاتھ میں چلا جائے تو یہ موت ہے, ذائقہ تلخ ہے, غلامی کہلاتی ہے. اگر یہ اختیار سلب ہو کر اپنے سے زیادہ با اختیار کے ہاتھ میں چلا جائے, با کمال کے ہاتھ میں چلا جائے, شہادت بن جاتی ہے اور اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتا ہے. مرحلہ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب حضرت قاسم کیا کہہ رہے ہیں, موتو قبل ان تموتو کا معنی کیا ہے؟ اس بے اختیاری سے کہ جو تمہیں تمہارے جیسوں کے اختیار میں دے دے, ہمیں ہمارے اپنے آپ کو ہمارے امر کے سامنے مردہ بنا دو, اپنا سارا اختیار ہمارے امر کے مطابق کر دو, ہمارے ہاتھوں میں مردہ بن جاؤ, چونکہ ہم صاحب کمال ہیں, ہمارے ہاتھ میں آتے ہی تم خود بخود صاحب کمال بنتے چلے جاؤ. لہذا اللہ اس مقام کو درک کرنے کی ضرورت ہے. جناب قاسم کیا بتا رہے ہیں؟ جناب قاسم ہمیں اور آپ کو پیغام یہ دے رہے ہیں, اگر تم اپنا اختیار امام حسین کے حوالے کر دو گے تو موت تمہارے لیے اعلی من الاصل ہے. پھر اس کے بعد کی جو بھی موت آنی ہے وہ صرف شیری ہی شیری ہو سکتی ہے. لہذا عزیزان من, اگر ہم متوجہ ہو جائیں, یہ مراحل جتنے بھی ہیں انسان کے اندر, اب یہ تمام کی تمام چیزیں, اور جب ہم ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے جو ہماری حسیات کے مرحلے پر ہے, تو جیسے ہی ماورائے حسیات چیزیں آتی ہیں ہم اس سے زیادہ بیچارے ہیں. لہذا نہ ہم خوف کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, نہ ہم محبت کو, ان میں سے کسی بھی چیز کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, ہم خوف کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن خوف, اب خوف سے آگے کی منزل پھر کیا ہے؟ جو معقولات میں داخل ہو جاتی ہے. معقولات سے آگے کی منزل کیا ہے؟ جو مشہودات میں داخل ہو جاتی ہے. شہود کی منزل پر عارف جو دیکھ رہا اور جو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو بیان, اگر کہیں بیان کر دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کافر ہو گیا. مشکل کیا ہے وہاں پر عارف کی؟ جو بیان کرنے جا رہا ہے وہ سب قابل بیان نہیں ہے. جو انسان, اسی لیے یاد رکھیے گا یہ مباحث ہیں, علماء افاضل بعض چیزوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں. ایک مرحلہ توحید میں فہم توحید ہے. یہ جو فہم توحید ہے یہ فہم ہے, مفہوم ہے, لیکن جو اصل توحید حاصل کرنی ہے وہ درد کے توحید ہے. ان میں فرق ہے نا. مثلاً آپ کے ذہن میں طریقہ تصور ہے یا نہیں؟ طریقہ تصور ہے. یہ جو ذہن میں آپ کے طریقہ تصور ہے یہ جتنا مرضی موجود ہو یہ مفہوم طریقہ ہے, لیکن جب آپ کسی جگہ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ کو طریقہ احساس ہوتا ہے, وہ جو آپ کے ذہن میں مفہوم ہے اور وہ جو اس کو چھوتے ہی ایک حس آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے, ان میں جتنا فرق ہے اتنا ہی خدا کو سمجھنے اور خدا کو ماننے میں فرق ہے. لہذا جو مرحلہ ہم نے تصور کرنا ہے, جس مقام کو ہم نے درک کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقام یہ ہے کہ جس چیز کو خدا ہم سے چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ مفہوم نہیں ہے. دین ہم سے مفہوم نہیں چاہتا. لہذا خوف کی جو کیفیت ہے, غور کیجئے, چونکہ تقویٰ اور خوف میں ایک مقام ہے کہ جس کو جا کر بعض اوقات ہم مکس کر جاتے ہیں. بچنے کا ایک کیفیت, بچنے کے اندر اس کا ایک لازمہ خوف ہو سکتا ہے, لیکن ہر جگہ ضروری نہیں کہ خوف ہو. خوف کا مرحلہ کیا ہے؟ خوف ایک ایسے, خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ خوف اور خشیت میں فرق یہ ہے کہ خوف ایک حالت روب ہے. جب کسی چیز کا روب انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے, اب اس کے مقابلے پر مختلف کیفیات ہیں. اگر اس روب کی کیفیت کے آنے کے بعد انسان کے اندر وہ کیفیت طاری ہو جائے کہ جو اس کے ایمان کو متزلزل کر دے, اس کی کیفیات کو متزلزل کر دے, یہ کیفیت جمن کے, یعنی ایک ایسی کیفیت میں لے جائے کہ جس کا روب طاری ہوا ہے وہ اس کے مقابلے پر کھڑا نہ ہو سکے. اگر کھڑا نہ ہو سکے تو یہ حالت جبن ہے, یہ بزدلی ہے. لیکن خود خوف غور کیجیے گا اگر حرکت کرے خوف کے مقابلے پر حرکت کرے لیکن اس حرکت کا معنی صرف یہ نہ ہو کہ دوبارہ اس کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتا تو یہ کیفیت کیا کہلاتی ہے؟ یہ کیفیت خوف یہ ہے, ایک معنی خوف کا یہ, یعنی بزدلی میں اور خوف میں فرق کہاں سے ہوتا ہے, جبن میں اور خوف میں فرق کہاں پر ہے؟ جبن اس کیفیت کا نام ہے کہ جس سے مرعوب ہو گیا اب اس کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. خوف کیا ہے؟ خوف ہے حرکت کا نام, روب کے آنے کے بعد حرکت کا نام. خشیت کیا ہے؟ روب کے آنے کے بعد مقاومت کا نام, سکون کا نام. کس کیفیت کا نام کیا ہے؟ خشیت. لہذا کسی نے سیلاب دیکھا, اب اس سیلاب کو دیکھنے کے بعد اگر سیلاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہٹ جاتا ہے, جگہ چھوڑ دیتا ہے, حرکت کرتا ہے, بس خوف میں. لیکن اگر سیلاب کو دیکھنے کے بعد بھی مقاومت کرتا ہے, کھڑا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ میرا نفع اور نقصان کسی اور کے ہاتھ میں ہے. البتہ حماقت کی باتوں کو میں نہیں کہہ وہ کر رہا کہ بعض چیزیں بعض حماقتوں کے مرحلے میں چلی جاتی ہیں, یہاں پر حماقت منظور نہیں ہے, لیکن اس مصیبت, اس مشکل, اس دشمن, اس سیلاب کے سامنے بالآخر مقاومت کرنا, اس کے مقابلے پر کھڑے رہنا, یہ خشیت ہے. اور اگر اتنا ڈر جائے سیلاب سے کہ پھر دوبارہ وہاں جانا ہی نہ چاہے تو یہ جبن ہے, یہ بزدلی ہے. لہذا ان تینوں چیزوں میں فرق ہے, غور کیجیے گا. خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے حرکت کے ساتھ, اس حرکت کے نتیجے میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو کہ بچنے کی کیفیت ہے, دور رہنے کی کیفیت ہے. یہ کیفیت بھی اگر پیدا ہو جائے گناہ کے مقابلے پر تو تقوی کی بنیاد خود بخود پڑ جاتی ہے انسان کے اندر. خوف لیکن کسی خدا کی ذات کا نہیں, خدا نے کہیں پر بھی اپنی ذات سے متعلق لوگوں کو خوف سے منع کیا ہے. کچھ جگہوں پر اگر اللہ کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان سے مت ڈرو, ان کا خوف مت رکھو, میرا رکھو. تو سمراٹ کیا ہے وہاں پر؟ سمراٹ بھی یہی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خوف زدہ ہو چکے ہیں, ان کو اللہ کہتا ہے کہ اگر ڈرنا بھی ہے تو مجھ سے ڈرو, اگر ڈرنا بھی ہے تو مجھ سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ جن سے تم ڈر رہے ہو نہ وہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. اب ہم اور آپ کو مسائل درپیش ہیں, ہم اور آپ سارے مراحل میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر کچھ لوگ عوام کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں, یہیں سے ایمان شروع ہوگا. اگر ان سے ڈر گئے تو اس کا مطلب پھر خدا سے نہیں ڈر. لہذا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ انسان دوسروں سے نہ ڈرے, کم از کم خدا سے ڈرے. اگر خدا سے بھی ڈرتا ہے تو ایک مرحلہ اس کے اندر ایجاد ہوتا ہے, البتہ خدا کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اس کے عذاب کا خوف ہے. اگر یہ عذاب کا خوف واقع قلب میں آ جائے تو انسان کے اندر گناہ کی نسبت ایک کیفیت ایجاد ہوتی ہے اور وہ گناہ سے دوری پیدا کرتا ہے. اب یہ جو اس کے اندر حرکت پیدا ہو رہی ہے اور اس حرکت کے نتیجے میں یہ اپنے آپ کو گناہ سے دور لے کر جا رہا ہے, اگر یہ حرکت اتنی شدید ہو جائے یا عذاب الہی کا خوف اتنا شدید ہو جائے کہ اصلا اس کے دل میں گناہ کی نسبت رغبت ہی باقی نہ رہے, اس کیفیت کا نام ارہاب ہے, رہبت ہے. راہب کا لفظ سنا ہوگا آپ نے, راہب کو راہب کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ خوف آخرت سے ہر چیز سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے. یہ رہبانیت نہیں چاہیے, یہ رہبانیت, یہ دین میں نہیں چاہیے. لیکن رہبت کا یہ مرحلہ کون سا کہ جہاں پر عذاب الہی کی خوف سے انسان گناہ کے مقابلے پر اپنے آپ کو اس منزل پر رہ جائے کہ جہاں پر یہ انسان جب گناہ سے رہبت ایجاد کرے گا, معنی کیا ہے؟ رہبت عین ضد رغبت کا, یعنی اگر رغبت باقی نہ رہے تو پھر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ رہبت کی. بس گناہ سے اگر رہبت آ جائے, یعنی گناہ کی طرف کوئی رغبت نہ رہے, یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. بس تقوی کا پہلا درجہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یعنی کیا؟ تقوی کے مدارج میں ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں پر انسان کے اندر وہ کیفیت ایجاد ہوتی ہے کہ پھر وہ گناہ کی طرف اصلا کوئی رغبت رکھتا ہی نہیں ہے, مگر یہ آگے کا درجہ ہے. اس سے آگے کی کیفیت کیا ہے؟ اگر خوف حرکت پیدا نہیں کر رہا, سکون, اطمینان, مقاومت پیدا کر رہا ہے تو اس کیفیت کا نام خشیت ہے. خدا کو اپنی نسبت خوف نہیں چاہیے, خشیت چاہیے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ سے صرف خشیت رکھنے والے کون ہیں؟ العلماء. العلماء سب یہاں پر علماء میں بحث ہے کہ آیا علماء سے مراد کیٹیگری ہے نہیں, کیٹیگری نہیں ہے. العلماء سے مراد کیا ہے؟ خدا کو جاننے والے, خدا کو پہچاننے والے. لہذا فرمایا کہ خوف میں پھر کوئی منفی کیفیت پائی جاتی ہے, خشیت میں کوئی منفی کیفیت نہیں ہے. کیوں؟ خشیت اس روب کا معنی ہے, اس روب کی کیفیت ہے جو انسان کے اندر سکون کی کیفیت کو لے کر آتی ہے, استقلال لے کر آتی ہے. اب جتنی معرفت اللہ کی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی خشیت کی کیفیت ایجاد ہوتی رہتی ہے. اور زبردست مقام یہ ہے کہ جتنی خشیت پیدا ہوتی ہے اتنی تعظیم پیدا ہوتی ہے, جتنی تعظیم پیدا ہوتی ہے اتنی رغبت ایجاد ہوتی چلی جاتی ہے. لہذا اگر انسان خدا سے خشیت کے مقام پر آ جائے تو جس طرح سے پہلے مرحلے پر عذاب الہی کا خوف گناہ کے مقابلے پر رہبت ایجاد کرتا ہے, خشیت انسان کے اندر اللہ کے نسبت رغبت کو ایجاد کرتی ہے. اب جب انسان کا قلب راغب ہے خدا کی طرف سے تو کیا ہوتا ہے؟ جتنا خشیت کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا سکون اور اطمینان خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے. لہذا فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, پس تم جتنا خدا کو یاد رکھو گے اتنا تمہارے اندر سکون اور اطمینان خود بخود ایجاد ہوتا چلا جائے گا. اب یہ جو بچنے کا معنی ہے گناہ کے مرحلے پہ, وقع کی جو کیفیت ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہونی ہے؟ اسی خوف سے. لہذا تمام خوف آگے چل کر بہت سارے خوف منفی ہیں لیکن ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ خوف سے. میں نے کئی جگہوں پر اس بات کو دہرایا ہے لیکن آج پھر دہراؤں گا. بعض چیزیں اس لیے دہرانا چاہتا ہوں تاکہ خاص طور پر میرے نوجوانوں کے ذہنوں میں بعض چیزیں اچھی طرح سے ثبت ہو جائیں. عقائد کو سمجھنے کے لیے آرڈر ڈسینڈنگ ہے, یعنی کہ جب تک توحید سمجھ میں نہیں آئے گی عادل سمجھ میں نہیں آتا, عادل سمجھ میں نہ آئے نبوت سمجھ میں نہیں آتی, نبوت سمجھ میں نہ آئے امامت سمجھ میں نہیں آتی. جب تک یہ چار عقیدے صحیح نہ ہوں اصل قیامت سمجھ میں ہی نہیں آتی. لہذا ہمارے اندر جو قیامت کے عقیدے کے مطابق متعلق کو ڈگمگاہٹ پائی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تزلزل جو پایا جاتا ہے قلب میں. کیوں؟ اوپر سے شروع کریں, توحید صحیح نہیں ہے تو نبوت صحیح نہیں ہے, نبوت صحیح نہیں ہے تو امامت صحیح نہیں ہے. جب یہ سارے صحیح نہیں ہیں تو قیامت کا عقیدہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. اکثر کبھی کبھار ہوتا ہے بعض دوستان بعض برادران اہل سنت کی کچھ چیزیں بزرگان کی بھی کچھ چیزیں بھیج دیتے ہیں. اب ہے ٹھیک ہے آپ اپنے گھر کے پڑھے لکھے ہو گے لیکن کچھ چیزیں ریسرچ کی ایتھکس کہلاتی ہیں, اخلاقیات ہیں. ہر ریسرچ کی کوئی نہ کوئی ایتھکس اور اخلاقیات ہیں. آپ کا اگر آپ کسی بھی علم سے متعلق کسی بھی چیز سے متعلق اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بحث کرنا چاہتے ہیں تو پہلی اخلاقیات کا اصول کیا ہے کہ پہلے اس کو جا کر پڑھیں. میں ڈاکٹروں سے ذرا معذرت کے ساتھ بات کر لوں جسارت کر کے, میری فیلڈ تو نہیں ہے لیکن ایک کامن آبزرویشن بتا رہا ہوں اور ڈاکٹروں سے واقعی بہت ہی معذرت کے ساتھ کیونکہ بڑا حساس موضوع ہے جو چھیڑنے جا رہا ہوں. اکثر ڈاکٹر جب ان کے سامنے ہومیوپیتھک کا نام لو تو ان کے چہروں کے تاثرات بڑے عجیب و غریب ہو جاتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ خطرناک تاثرات اس وقت ہوتے ہیں جب ان کے سامنے حکمت کا نام لو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے دل میں عقیدہ ہوگا جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے. میں نے اکثر ڈاکٹروں سے پوچھا اکثر کے ساتھ پوچھا, میں نے کہا قبلہ آپ ٹھیک ہے آپ ہومیوپیتھک کے بارے میں مثلا جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں اپنا آپ نے پڑھا ہے ان کا میڈیسنل سسٹم کب ہے ہٹا ان بیکار باتوں کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو قبلہ جب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو بغیر پڑھے کس چیز کے لیے آپ انکار کر رہے ہیں؟ کس چیز سے آپ نے نفرت رکھی ہے بھائی؟ حکمت. آپ ان کا میڈیسنل سسٹم ایک دفعہ جا کر پڑھیں تو صحیح. پڑھنے کے بعد اگر پڑھنے کے بعد آپ کے پاس کوئی علمی دلیل ہے تو آپ علمی دلیل لیں. بھائی یہ تو بھائیوں جیسا سلوک ہو گیا, شیعہ کو سمجھا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ بچے کاٹتے ہیں مثلا نظر میں خون ملاتے ہیں پتہ نہیں تھوک کے دیتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں. بھائی ایک دفعہ مولوی صاحب کی اس بات سے بات, یہ استحصال ہے یہ مینیپولیشن ہے. یہ مینیپولیشن یہ پروپیگنڈا ہے, ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اسلام کا اصول نہیں ہے. بس جس جگہ یہ چیزیں مل جائیں سمجھ لینا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا ہمیں ڈر نہیں لگتا, ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں جاؤ ان کی کتابیں پڑھو, ہمیں کیا مسئلہ, جاؤ ان کی عقیدہ پڑھو توحید کا, ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. کیوں نہیں ڈر لگتا, ہمیں پتا ہے. لہذا میں درخواست کرتا ہوں, یہ جتنے بھی انجینئر صاحب ہیں, کوئی کون صاحب ہیں, کوئی فلاں صاحب ہیں, ان سب سے میری ریکویسٹ ہے آ کر ہمارے عقیدے پہ تنقید کر رہے ہیں, مثلا کہ شیعہ شرک کرتے ہیں, ائمہ کو آواز صدا دیتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, کرتے ہیں. او بھائی تم پہلے ہماری توحید سمجھ تو لو, تم نے توحید کی عینک الٹی لگائی ہوئی ہے. تو جب الٹی توحید کی عینک لگا کر دیکھو گے تمہیں نبوت بھی الٹی دکھائی دے گی, امامت بھی الٹی دکھائی دے گی. اس عینک سے جب تم شیعوں کو دیکھو گے تو تمہیں مشرک نظر آئیں گے. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ شیعوں کے صحیح عقیدہ توحید کو پڑھ لو, ایک مرتبہ. میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, کسی کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ صحیح معنی میں شیعہ جو توحیدی عقائد ہیں ان کو ایک مرتبہ صحیح کسی شیعہ عالم سے توحید کو ہماری سمجھو. جب ہماری توحید سمجھ میں آئے گی تمہیں عادل خود بخود سمجھ میں آئے گا, پھر تم وہ نبوت سمجھو گے جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے, اور پھر تم نہ اگر امامت پر ایمان لائے تو مجھ سے بات کرنا. یہ جو آپ اپنی توحید اپنی توحید اپنی توحید اپنی نبوت کا اپنی اپنی جو آپ نے تصورات بنائے ہوئے ہیں ان کی عینک سے دیکھو گے تو آپ کو شیعہ سوائے مشرق کے کچھ اور دکھائی نہیں دیں گے. یہ آپ کے اپنے توحید کے اصول ہیں, آپ کی توحید ہے جو اس قدر ضعیف ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ توحید اس سے بہت زیادہ قوی ہے. لہذا اصل اخلاقیات کا اصول کیا ہے, آپ ہمارے عقائد پر بحث کرنا چاہتے ہو تو پہلے ہمارے عقائد کو صحیح معنی میں سمجھو, اچھی طرح سے پڑھو. سمجھنا چاہتے ہیں مثلا کتابیں موجود ہیں, ابتدا میں پڑھنا چاہتے ہیں آیت اللہ مکارم شرازی کی کتاب پنجہ درس عقائد, اس سے اوپر آنا چاہتے ہیں آیت اللہ مصباح یسی کی آموزش عقائد. میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں یہ دو کتابیں بھی کوئی پڑھ لے تو پھر اس کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ شیعہ کی توحید کیا ہے, عادل کسے کہتے ہیں شیعہ. اور یہ دو عقیدے سمجھ میں آ جائیں تو پھر اس کو نبی کبھی غیر معصوم دکھائی ہی نہیں دے گا, اور جب نبی معصوم نظر آ جائے گا تو امامت خود بخود عصمت کے ساتھ دکھائی دینے لگے گی. یہ سارے عقیدے ٹھیک ہوں گے تو آپ کا قیامت کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ آرڈر ہے سمجھنے کا تفہیم عقائد میں, لیکن جب پریکٹیکل مرحلے میں آنا ہے انہی عقائد کو فعال اور ایکٹیویٹ کرنا ہے تو پھر کہاں سے شروع کرنا ہے, پھر توحید سے نہیں شروع کرنا, پھر آرڈر اسینڈنگ آرڈر ہے. یعنی کیا, سب سے پہلے جو عقیدہ ایکٹیو فارم میں لے کر آنا ہے وہ قیامت کا عقیدہ ہے, اور قیامت کے عقیدے کی بھی جو بیس لائن ہے وہ کیا ہے, عذاب الہی کا خوف. یعنی کیا, پہلے سارے عقائد کو صحیح سمجھو, جب صحیح سمجھ کر قیامت تک پہنچو گے تو سب سے نیچے عقیدہ کون سا ہے, قیامت کا, عذاب الہی کے خوف کا. یہ وہ پہلا عقیدہ ہے جس کو ایکٹیویٹ اور فعال کرنا ہے. جیسے ہی یہ فعال ہوتا ہے انسان کے اندر خود بخود گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے, اسی قوت کا نام تقویٰ ہے. یہ قوت تقویٰ ہے عذاب الہی سے. اب مسئلہ کیا ہمارے ہاں, ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بھی اللہ سے تو ڈرایا ہے, اس کے عذاب سے کبھی نہیں ڈرایا, اللہ سے ڈراتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر جو ہماری ٹیچنگز ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اللہ, حالانکہ اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے, اللہ کوئی خوفناک ذات نہیں ہے, اللہ کے مقابلے پر تعظیم ہے, وہاں پر رعب ہے, وہاں پہ خشیت ہے, وہاں پہ رغبت ہے. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو کیا کیا, پھر اللہ سے ڈراتے ہیں, اور جو ڈراتے ہیں وہ بھی غلط ڈراتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, ایک تو غلط ڈراتے ہیں, جھوٹ بولا تو اللہ تمہیں جلا دے گا, جھوٹ بولا تو دکھاؤ آگ کرو تمہاری زبان کالی ہوگی, بچہ پریشان, اس کو کالی زبان اپنی دکھائی نہیں دے رہی ہوتی, اس سے بھی زیادہ پریشان, وہ کہتے ہیں یہ مجھ سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, اگر کسی کی زبان کالی ہونی چاہیے تو ان کی ہونی چاہیے. یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, ہمارا روز کا کام ہے. لہذا ادھر بچے کو ڈانٹ رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, جھوٹ بولو گے جلا دیے جاؤ گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا تمہارے ساتھ, اور ادھر تھوڑی دیر میں دروازے پر کوئی آ گیا, اسی بچے کو کہہ دیا جاؤ, کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہیں. اب وہ بیچارہ دروازے پر کھڑے ہو کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب اگر کسی کو جلنا چاہیے تو کس کو جلنا چاہیے, بھائی آپ کے احترام میں کہتا تو نہیں ہے, लेकिन दिल में तो आ जाती है ना बात उसके कि भाई अगर झूठ बोलने पर जलना है, क्या मेरे बेटे ने कभी मुझे देखा कि मैं किसी गुनाह को करने के बाद कब कपा रहा हूं, डर रहा हूं, सजदे में पड़ा हूं, खुदा से माफी मांग रहा हूं। तो जब मैं जिंदगी भर किसी भी गुनाह करके ना शर्मसार हुआ हूं, ना खजालत हुई है, ना निदामत का कोई आंसू गिरा है, ना मैंने कभी जिंदगी में सही माना में इस्तगफार किया है, तो फिर मेरा बेटा मैं कैसे डरा सकता हूं? मैं कभी डराऊं खुदा से? कभी मेरे ऊपर ये कैफियत तारी हुई है किसी हराम को देखकर? कभी मेरे अंदर कभी पैदा हुई है जब मैं गीबत बड़ी खुशी से कर रहा हूं, झूठ खुशी से बोल रहा हूं, लोगों के हुकूक खुशी से खा रहा हूं, हराम माल खुशी से खा रहा हूं, तो फिर मेरे बच्चे के अंदर खुदा का खौफ? लिहाजा कुरान ने जिन लोगों के बारे में कहा कि ये दीन का मजाक उड़ाते हैं, ये कुफार और मुनाफिकीन नहीं है, ये सारे के सारे हम ही हैं जो दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। किस तरीके से?
इस तरीके से।
तो जब जब घरों में दीन मजाक बन जाता है तो फिर बच्चे मुसलमान और मोमिन तरबियत याफ्ता नहीं हो सकते। लेकिन कभी तो ऐसा हो कि मेरा बेटा आंख खोले और देखे कि अब्बा रात को पड़े हुए हैं सजदे में और कपकपा के कह रहे हैं इलाही बस सैयदी मन ली गैरो। कभी तो मेरा बेटा मुझे देखे ना कपकपाते हुए, कभी तो मुझे रोते हुए देखे। परवरदिगार इलाही उबैदुक ज़ईफ ज़लील अल-हक़ीर अल-मिस्कीन अल-मुस्तकीन, कभी तो देखे कि अज़ाब इलाही के नाम से मेरा बाप कांप रहा है, आंखों से अश्क जारी हैं, देखेगा तो समझेगा। लिहाजा ये जो इज्तिमाई दुआओं के बहुत सारे प्रोग्राम कराए जाते हैं, उनका एक फलसफा क्या है? खुद दुआओं का असल फलसफा क्या है? अहले बैत अतहार ने कुछ सजदों में रुकू की हालत में, क़नूत की हालत में, अब बताइए ना, जिनके बच्चों ने अपने वालिदैन को सजदों में तड़पते हुए देखा होगा, वो बच्चे हैं जो खुदा के अज़ाब का खौफ रखते होंगे। हमारे बच्चे कहां से पता करेंगे? लिहाजा वकायती बचने के माने में खौफ से है। कल मैंने गुफ्तगू की थी लेकिन आज वहां नहीं पहुंच सका, कल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि ये बचना एक तरीका क्या था। मैंने अर्ज किया था कल आपसे कि इससे अपने आप को दूर कर दिया जाए, लेकिन दूसरा मकाम क्या है? दूसरा मकाम यह है कि अपने अंदर कोई ऐसी कुव्वत पैदा की जाए। ये जो अपने अंदर कुव्वत पैदा करनी है, ये ईमान की कुव्वत है। ईमान की कुव्वत जिस दूसरी कुव्वत के साथ इंसान को इस्तेहकाम देती है वो बसीरत है। बसीरत ईजाद होती है तो ईमान को मजीद तकवियत मिलती है। लेकिन ईमान और बसीरत ना हो तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है हिमाकत की सूरत, जहालत की सूरत। और ये हिमाकत और जहालत सबसे ज्यादा दीन को और आइम्मा को जिसने नुकसान पहुंचाया है वो उनके दुश्मन नहीं है बल्कि उनके नादान दोस्त और जाहिल मुहिब हैं। नहीं चाहिए इमाम को हमसे, अहमक शिया नहीं चाहिए, जाहिल मुहिब नहीं चाहिए। इसको समझो खुदा के लिए। कद आजाना, ये दिल का शिकवा है इमाम का। हमें सबसे ज्यादा अजियत किसने दी है? जुहला शिया व हमकाहुम, जाहिल शियों ने और इनके अहमक। क्यों? हमने अपनी जहालत और हिमाकत से कितनी बार इमामत की कमर तोड़ी है हमें मालूम भी नहीं है। और इस जहालत और हिमाकत का सबसे अहम सिम्टम क्या है? ये तो वायरस है ना, ये बदन में जाकर हमें बीमार कर चुके हैं या नहीं? सिम्टम क्या है? जहालत और हिमाकत का सबसे अहम तरीन सिम्टम जज्बातियत। अगर आपके जज्बात आपके कंट्रोल में नहीं है, माजरत के साथ, किसी की एहानत किसी के सामने जसारत नहीं कर रहा, बहुत हाथ जोड़कर बात कर रहा हूं, आप मुखातब नहीं है, मेरा अपना नफ्स मेरी अपनी जात मुखातब है। अगर मेरे जज्बात मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोई जरा सा कुछ कह दे, क्या हो रहा है? देखा ना आपने, ये साजिशी टोला जो जिसकी इब्तिदा ज़ायनिस्ट यहूदियों ने, या आज ज़ायनिस्ट हैं, ये सामरी का कबीला, ये मक्का में आकर आबाद हुआ था इस इरादे से कि आखिरी नबी को कत्ल कर सके। और इसने जो अपनी जड़ बनाई है मक्का के अंदर, वो बाद में बनू उमैया के नाम से मशहूर हुई है। तारीफ उठाकर देखें, उमैया कोई भाई नहीं है हाशिम का, اب تو شمس شام گئے تھے وہاں سے ان کو یہ کہہ کر کہ یہ غلام اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے, یتیم ہے, ان کو پکڑا دیا گیا. اور اس کی اگر آپ تاریخ پیچھے جا کے تلاش کریں گے, امیہ کون تھا؟ یہودی تھا. کون سا یہودی؟ سامری یہودی. جو تاریخ میں انبیاء کے قاتل طبقہ رہا ہے یہودیوں میں, وہ کون ہے؟ وہ یہی طبقہ ہے. اس کو دیا گیا تھا تاکہ یہ مکہ میں آ کر وہ گراؤنڈ بنا سکے, اور بن گیا. آپ نے دیکھا تاریخ میں. اب ہم سے نہیں کیجیے گا بات, جائیں اور اپنے جا کر کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں پر آپ کے اپنے علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ سب سے زیادہ جو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے وہ اسی خاندان نے پہنچایا. اب انہیں کی جو ناجائز اولادیں ابھی موجود ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام ہے, یہ سازش ہی ہے. شیعہ بچوں کے سامنے جا کر ہمارے مقدسات کی توہین کرتے ہیں. ہمارا بچہ فوراً جذبات میں آ کر کے ریپلائی کرتا ہے, اس کی ویڈیو بنا کر اور پھر ایف آئی آر اور یہ دہشت کا سامان مہیا کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ یاد رکھے گا, یہ یاد رکھنا, چاند پر تھوکنے والے کا تھوک اس کے اپنے چہرے پر آ کر گرتا ہے. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا توہین کا جواب یہ توہین نہیں ہے. راستے کے کتے جب آپ پر بھونکتے ہیں تو کیا پلٹ کر بھونکتے ہیں؟ ان کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے ان کو اس سے زیادہ اہمیت دی ہے, ہاں خود سوچ لینا, حیوان بھونک رہا ہے آپ پر, آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بھونکنا شروع کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ اہل بیت کا ماننے والا, اہل بیت کا شیعہ, یہ نہیں ہے. لہذا اب ہم نے اپنا علاج کرنا ہے. یہ جذباتیت اگر میرے اندر ہے تو یہ اس کا ریشہ جہل میں ہے یا حماقت میں؟ علاج کریں. کیوں؟ جب یہ علاج نہیں ہوتا تو ہماری اس جہالت اور حماقت کا نتیجہ جذباتیت. جذباتیت کیا کرتی ہے؟ جذباتیت ابن زیاد کو کندھے پر بیٹھا کر دارالمعارک کے دروازے تک لے جاتی ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر توڑی ہے نا, کمر توڑ دی ہم نے امام احمد. ایک دفعہ کربلا میں ٹوٹی جب جناب مسلم شہید ہو گئے. جناب کربلا کے بعد امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام, یہ کربلا کے عینی شاہدین ہیں. یہ وہ دو امام ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کوفہ اور شام دیکھا ہے. ہم سے کربلا کا جذبہ ہمیں نہیں بیٹھنے دیتا, ہمیں ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے, ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم قاتلین سید الشہداء کو نیست و نابود کر دیں. کیا امام سجاد اور امام باقر برداشت کر سکتے تھے؟ لہذا جو کوئی یہ کہتا ہے کہ امام نے کچھ نہیں کیا, وہ امام کا سب سے بڑا دشمن اور توہین کرنے والا. امام ان دو ائمہ کی کوششیں ہیں, قیام مختار, قیام توابین, قیام شہید فخر, قیام زید, جتنی بھی حرکتیں بنو, یعنی اتنی کوشش کی ان دو اماموں نے کہ بالآخر بنو امیہ کچھ سالوں کے اندر اندر اپنی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے. یہ دو اماموں کی کوشش ہے. اب اس کے بعد زمینہ پوری طرح سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار تھا. اتنا یہ زمینہ, اتنا زمینہ تیار تھا اور امام کو اتنی زیادہ امید تھی کہ آپ اپنے حج کے خطبے میں جا کر منا میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو امام اور حکومت اسلامی کا اصل حقدار معرف کروا دے. کون کہتا ہے کہ آئمہ نے حکومت کے لیے قیام نہیں کیا؟ آدھی حدیثیں بیان کرنے والے اہل بیت کے خائنین ہیں جو غلط حدیثیں بیان کرتے ہیں, ان کی غلط تعریفیں کرتے ہیں. یہ خائنین ہیں, یہ ہیں آستین کے سام. اگر کہتے ہیں کہ جی امام نے فرمایا ہمارے قائم سے پہلے کسی نے قیام کیا تو باطل ہے, تو یہ بھی تو بتاؤ کہ امام نے کس کو قائم کہا تھا؟ اگر ہے تمہارے اندر اتنی اخلاقی ضرورت تو بیان کرو کس امام کا قول ہے یہ. باقر, امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کس کو کہا؟ لوگوں نے پوچھا, امام جعفر صادق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر امام نے کہا گویا میں قائم آل محمد کو دیکھ رہا ہوں. لہٰذا جائیں سرچ کریں, آپ کو ملے گا. امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بعد یعنی آپ کے علاوہ اگر کسی کو قائم کے لقب سے یاد کیا گیا جس کا لقب قائم ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور یہ جس قائم کی بات امام باقر نے کی تھی وہ کون تھے؟ امام جعفر. کبھی سوچا آپ نے بنو عباس کے پاس کوئی شخصیت ہی نہیں تھی, کوئی بندہ ہی نہیں تھا ان کے پاس, تو یہ اچانک بنو امیہ کے مقابلے پر بنو عباس آ کہاں سے گئے؟ کچھ جاہل اور احمق شیعوں کی وجہ سے. سوچے نا امام جعفر صادق کے دل میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جس نے ساری زندگی اپنے دادا کو اور اپنے بابا کو کربلا کو یاد کرتے ہوئے روکتے ہوئے دیکھا, اور عین وہ وقت کہ جب کربلا کا انتقام لینے کا کوئی مقام آ سکتا تھا, کچھ جاہل اور احمقوں کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر امام اپنے گھر میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئے. اس کے بعد بھی امام نے کوششیں چھوڑی نہیں ہیں. بنو عباس کے آنے کے بعد امام نے دوبارہ کام شروع کیا, امام کو شہید کیا گیا. کبھی سوچا تم نے کہ کیوں ساتواں امام اپنی ساری زندگی زندان میں رہا؟ اگر اس امام سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا تو کیوں بنو عباس نے بار بار آئمہ کو شہید کیا؟ کیوں آئمہ کو زندان میں ڈالا؟ اور پھر ساتویں امام کی ان تمام قربانیوں کے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششیں تھیں جنہوں نے ایک مرتبہ پھر بنو عباس کے لیے مشکل وقت ایجاد کر دیا تھا, اور اس کے لیے مامون جیسے پلید طاغوت نے اپنے زمانے کے امام کو اور ساری تنظیموں کو ان تمام تحریکوں کو توڑنے کے لیے ایک سازش چلی, اور دوبارہ شیعوں کے جاہل اور احمقوں کے نتیجے میں ایسی امامت کی کمر ٹوٹی ہے کہ اس کے بعد امامت اس مقام پر آ گئی کہ امام کو پردہ غیبت پہ جانا پڑا. اب اگر اس کے بعد بھی کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ امام حکومت نہیں چاہتے تھے تو امامت کے اوپر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. ہاں دنیاوی حکومت نہیں چاہتے, دنیاوی حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن اسلام کا حق ہے کہ وہ تمام انسانوں پر حکومت کرے, اور جہاں کہیں پر بھی اسلام لوگوں پر حکومت کرے گا اس کا حاکم معصوم ہونا چاہیے, یا نبی ہوتا ہے یا امام, اور یہ وہ امامت کا حق ہے جو کہ سقیفہ میں غصب کیا گیا ہے. عجیب خائن لوگ ہیں, عجیب منافق لوگ ہیں. پہلے امام کا کیا حق غصب ہوا؟ حکومت. آخری امام آ کر کیا بنائے گا؟ حکومت. یعنی پہلا بھی حق حکومت کا, آخری بھی حکومت کا, اور درمیان کے آئمہ کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے زیادہ بڑا منافق, اس سے زیادہ بڑا خائن دین کا کوئی نہیں ہوگا. لہٰذا عزیزان من, یہ تمام کے تمام مقامات جتنے بھی ہیں, کیوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ حکومت اور دولت کا حق حرام ہے بنو امیہ پر؟ کون سی حکومت حرام ہے؟ جو حکومت اسلامیہ ہے, جو اللہ کی حکومت ہے, حکومت الہیہ ہے, یہ حرام کیا ہے؟ یہ کبھی بھی حکومت الہیہ بن ہی نہیں سکتی کہ جس کا سربراہ بنو سفیان میں سے کوئی ہو, بنو امیہ میں سے کوئی ہو, اور نہیں ہے, ناممکن ہے. واحد حکومت الہیہ, اگر حکومت الہیہ بنے گی تو حکومت الہیہ کا سربراہ کون ہوگا؟ معصوم. اس کام کے لیے امام رضا کام کر رہے تھے, لیکن کیا کیا مامون نے؟ ایک چھوٹا سا دھوکہ دیا ہے جعلی امام کو اپنے پاس انڈر سرویلنس رکھنے کے لیے, نظر بند رکھنے کے لیے ولایت عہدی کا جھوٹا جھانسہ دیا. اب وہ سارے کے سارے خائن تاریخ دان ہیں, یہ سارے کے سارے خائنین ہیں جو بنو عباس کی تاریخ لکھتے ہیں لیکن اس میں ذکر نہیں کرتے کہ مامون نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا. کیوں؟ اگر کر دیں گے تو پردہ اٹھ جائے گا اس بات پر سے کہ اہل بیت اطہار زیادہ حق رکھتے تھے مسلمانوں پر حکومت کرنے کا. لہذا یہ خائنین ہیں جتنے بھی یہ تاریخ لکھنے والے, انہی بنو امیہ اور بنو عباس کے دسترخوان کی نچوڑی ہوئی ہڈیاں چوسنے والے یہ خائن مورخین. کیوں نہیں لگتے اگر تمہارے اندر اتنی جرات ہے تاریخ لکھنے کی؟ لہذا عزیزان من, مرحلہ کیا ہوا ہے جب امام رضا, اسی لیے امام نے اس وقت مدینہ کو چھوڑتے ہوئے وہ سارا عمل انجام دیا جو امام حسین علیہ السلام نے دیا, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ میرے لیے وہاں جانا امام حسین کے کربلا پہنچ جانے سے کم نہیں ہے. لیکن کیا ہوا؟ نہ حسین کے ساتھ کوئی ہے نہ غریب رضا کے ساتھ. آخر میں کیا ہونا تھا؟ لوگوں کو بیدار کرنے کی آخری حد ہے. کربلا کے واقعے کے بعد بھی جب بیدار نہیں ہوتے تو پھر جناب زینب کو بازاروں میں آ کر خطبے دینے پڑتے ہیں. جب علی تنہا رہ جاتا ہے تو سیدہ کے دروازے پر آنا پڑتا ہے, اور جب وہ علی تنہا رہ گیا تو اپنے زمانے کی سیدہ کو سفر کرنا پڑا, اور پھر وہ بہن صحابہ کے مقام پر جا کر شہید کر دی جاتی ہے. تاریخ کہتی ہے, ہمارے پاس روایات موجود ہیں, جیسی محبت جناب زینب اور جناب امام حسین میں تھی ویسی ہی محبت جناب معصومہ سلام اللہ علیہ اور امام رضا کے درمیان تھی. ہم روتے ہیں گریہ کرتے ہیں اس بات پر کہ جب 70 قدم کے فاصلے سے جناب زینب بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں تو کیا گزری ہوگی قلب جناب زینب پر. لیکن کبھی سوچا ہے کہ جب مرگ میں بیٹھے بیٹھے امام رضا کو یہ پتا لگا ہوگا کہ میری بہن غربت کے عالم میں ام شہید کر دی گئی, امام رضا کے اوپر کیا گزری ہوگی, امام رضا کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی. لہذا قلب امام رضا مجروح ہے اور پھر غربت کا عالم یہ غریب بھائی غریب بہن کے جنازے کو دفنانے کے لیے بالکل ویسے ہی آیا ہے جیسے غریب امام سجاد اپنے غریب بابا کو دفنانے کے لیے آیا. لیکن فرق ہے, امام رضا جب آپ آئے تو آپ کی بہن کو غسل و کفن دیا ہوا تھا, آپ کی بہن کا جنازہ تیار تھا, احترام میں کوئی اتارنا نہیں پا رہا تھا. لیکن جب امام سجاد آئے ہیں تو لاش پہ کفن پڑے ہوئے تھے, کفن دینے والا نہ تھا, کوئی جنازہ پڑھنے والا نہ تھا, کوئی دفنانے والا نہ تھا. معصومہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد امام کا قلب مجروح ہے, لیکن اس قلب مجروح پر حضرت معصومہ کی اس حرکت اور شہادت کا ایک اثر ایسا آیا کہ جس کے بعد معصوم مامون ملعون کو نظر آ رہا تھا کہ اس بہن کو شہید کرنا بھی مجھے اتنا ہی مہنگا پڑا ہے جتنا حسین علیہ السلام کو شہید کرنا یزید کو مہنگا پڑا. لہذا مجبور ہو کر جب اس نے دیکھا کہ اب میں نہیں روک سکتا تو یہ ملعون امام کو زہر دینے پر آمادہ ہوا. امام چلے ہیں, جب بلایا تو اپنے صحابی ابو بصیر کے ساتھ ساتھ ہیں, اس کو لے جا کر محل کے دروازے پر روکا اور کہا دیکھو میں اندر جا رہا ہوں, اگر واپسی پہ میرے سر پہ کپڑا پڑا ہوا ہو تو مجھ سے بات نہ کرنا, چپ چاپ میرے پیچھے آنا. محل میں تشریف لے گئے, ملعون نے پہلے سے زہر آلود کچھ انگور رکھے ہوئے ہیں اور جب امام آئے تو امام کو وہ انگور اٹھا کر دیے جن میں زہر ہے. امام جانتے ہیں, امام نے جب ابا کیا انکار کیا تو قتل کی دھمکیاں دی اور امام نے جب دیکھا کہ یہ مرحلہ آ گیا کہ جہاں پر یہ ملعون قاتل معصوم ہونے والے بدترین درجے پر پہنچنے کے لیے آمادہ ہے اور مشیت پروردگار بھی یہی ہے, چند دانے اٹھا کر حضرت نے تناول فرمائے, جب اس نے ضد کی اور کھا لیں تو اب حضرت کے لہجے میں تبدیلی آئی, جلالت علویہ کے ساتھ فرمایا کہ بس جو تو کرنا چاہتا تھا تیرا کام ہو گیا. اس قدر روب ہے حضرت کے لہجے میں کہ مامون اس سے زیادہ بات نہ کر سکا. امام اٹھے ہیں, ابھی بصیر کہتا ہے کہ جب مولا باہر آئے میں نے دیکھا کہ سر پر کپڑا پڑا رہا ہے, کم ہدایت کے مطابق پیچھے چل رہا تھا لیکن خدا جانے کتنا شدید زہر تھا کہ امام اس چھوٹے سے راستے میں امام کے قدم ڈگمگانے لگے. قدم کہیں رکھتے ہیں کہیں پڑتے ہیں, ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے مولا پہنچے ہیں اندر. اب جو اپنے سر سے کپڑے کو ہٹایا زہر کی شدت سے بدن سبز پڑ چکا ہے. میں نے امام کی حالت کو دیکھا, میں ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گیا. امام نے کہا ابو بصیر بیٹھے رہو, کسی کو اندر نہ جانے دینا. اندر جا کے امام نے کنڈی لگا دی, کہا ابھی میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا اچانک میں نے ایک 9 برس کے نوجوان کو دیکھا, اپنے چہرے سے امام رضا سے مشابہت تھا. کہا میں حیران تھا, اتنے میں وہ بات کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا, جیسے ہی آگے بڑھا دروازہ خود بخود کھلا بند ہو گیا. بس میں نے اندر سے کچھ دیر رونے کی آوازوں کو سنا, ارے غریب رضا اپنے بابا کی طرح سے غربت میں جان دے رہا ہے, ارے امام تقی ایک مرتبہ پھر اعجاز امامت سے آئے ہیں, غریب باپ کا غریب بیٹا ہے, غریب بہن کا غریب بھائی ہے, ارے امام جواد آ کر بابا سے امر امامت کو لینے کے بعد ارے تنخواہ اپنے بابا کو غسل دے رہے ہیں. ایک مرتبہ جب باہر آئے آنکھوں سے اشک جاری ہے,
अभी बशीर कहता है मैंने आगे बढ़कर पूछा आप कौन है, कहा मैं मोहम्मद तकी फरजंद इमाम हूँ, कहा मौला आप तो मदीना में थे, कहा मुझे खुदा लेकर आया है, लेकिन अबू बशीर मैंने अपने बाबा को गुस्ल दफन दे दिया, बाबा की हिदायत के मुताबिक जहाँ बाबा ने कहा वहां दफन कर देना, इमाम वापस चले गए, मैं कहूंगा या इमाम जवाद आपके कल्ब पर ये तकलीफ बाकी रही होगी कि अपने बाप के कांधे को अपने बाप के जनाजे को कांधा ना दे सका, लेकिन मौला आपको ये इत्मीनान तो था कि बाबा को गुस्ल कफन दे दिया गया, बाबा का जनाजा उठ जाएगा दफन हो जाएगा, लेकिन हाय मेरा बीमार इमाम, लेकिन नजरदार बस इमाम जवाद के दिल की तस्कीन के लिए मौला आप अपने बाबा के जनाजे में ना आ सके, अरे हम शबीह ताबूत इसीलिए उठाते हैं कि मौला काश हम होते आपके बाबा के जनाजे को कांधा।